بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج بدھ ہے، بہمن کی 12، فروری کی 1 اور رجب کی 10 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، جیسا کہ جانتے ہیں، آج حضرت امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام کا یوم ولادت باسعادت ہے۔ اس کے علاوہ عشرۂ فجر انقلاب اسلامی کا آغاز بھی ہو چکا ہے، تو ہم انہی مناسبتوں سے آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سامن، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ فجر کی آیات نمبر 1-14 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب کریم منصوری نے۔ تھوڑی دیر کے بعد عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہاں۔ انداز جہاں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیے گا، اس کے بعد ہم پیش کریں گے پروگرام صبح امید۔ صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ ہماری نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ عشرہ فجر یا ایران کے اسلامی انقلاب کی 44ویں سالگرہ کی آمد کے موقع پر کل رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای اور صدر جمہوریہ سید ابراہیم رئیسی نے بانی انقلاب اسلامی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے پشاور میں دہشت گردانہ حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے، اور کانگریس کے سابق صدر اور مرکزی رہنما راہل گاندھی نے بھارت جوڑو یاترا کے اختتام کے دوسرے دن کل سری نگر میں واقع درگاہ حضرت بل میں حاضری دی۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ عشرہ فجر یا ایران کے اسلامی انقلاب کی 44ویں سالگرہ کی آمد کے موقع پر رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور صدر جمہوریہ سید ابراہیم رئیسی نے کل صبح بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی۔ عشرہ فجر کے آغاز اور انقلاب اسلامی کی کامیابی کی 44ویں سالگرہ کی آمد کے موقع پر رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے اور بانی انقلاب اسلامی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس کے بعد آپ تہران کے مرکزی قبرستان بہشت زہرہ میں واقع شہیدوں کے مزار پر حاضر ہوئے، جہاں انہوں نے سن 1981 میں ایم کے او دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے عدلیہ کے سربراہ آیت اللہ محمد حسینی بہشتی، صدر رجائی اور وزیر اعظم باہنر سمیت مسلط کردہ جنگ اور انقلاب کے مختلف ادوار میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بعد ازاں صدر سید ابراہیم رئیسی نے بھی اپنی کابینہ کے ہمراہ بانی انقلاب اسلامی کے مزار پر حاضری دی اور فاتحہ پڑھی۔ سید ابراہیم رئیسی نے اس موقع پر اپنی تقریر میں کہا کہ یہ انقلاب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے خلوص اور حقانیت اور ایرانی عوام کی وفاداری اور اپنے اس انقلاب سے دلی لگاؤ کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی انقلاب کے 44 سال گزر جانے اور دشمنوں کی تمام سازشوں اور فتنوں کے باوجود اسلامی انقلاب نہ صرف کمزور نہیں پڑا، بلکہ اس کے جلوے پہلے سے کہیں زیادہ دنیا بھر میں پھیل چکے ہیں۔ صدر رئیسی نے کہا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا عوام پر مکمل بھروسہ تھا، اور آج بھی یہ انقلاب عوام کی امنگوں کے مطابق مستقبل کی جانب گامزن ہے۔ صدر رئیسی نے انقلاب کو کامیابی سے ہمکنار کرنے اور کامیابی کے بعد مختلف میدانوں میں دسیوں ہزار شہید پیش کیے جانے کو اسلامی انقلاب سے عوام کی گہری محبت کی علامت قرار دیا اور کہا کہ آج ثقافتی میدان میں سرگرم افراد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے فن اور ہنر کو بروئے کار لاتے ہوئے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور آپ کی تعلیمات اور اسلامی انقلاب کے اقدار کو نوجوانوں اور نئی نسل کے سامنے پیش کریں، تاکہ مستقبل میں ملک انقلاب اور قوم کی ترقی کی ضمانت فراہم ہو سکے۔ صدر رئیسی نے مزید کہا کہ حکومت بھی نظام کی اسٹریٹجی، رہبر انقلاب اسلامی کی ہدایات اور عوام کی خدمت کے راستے پر گامزن ہے، تاکہ انقلاب اسلامی کو مستحکم اور دشمنوں کو مایوس کر سکے۔ یاد رہے کہ 1 فروری 1979 میں بانی انقلاب اسلامی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی فاتحانہ انداز میں وطن واپسی سے لے کر اسلامی انقلاب کی کامیابی کی تاریخ یعنی 11 فروری تک ایران میں عشرہ فجر اور جشن آزادی کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس دوران تمام شہروں اور قصبوں میں جشن کا سماں ہوتا ہے اور تمام سڑکوں اور شاہراہوں کو قومی پرچم سے سجایا جاتا ہے۔ ایران کا بحری بیڑا کھلے سمندروں کی جانب روانہ ہو گیا ہے۔ بحریہ کا یہ جنگی انٹیلیجنس اور ٹریننگ بیڑا بحیرہ عمان کے شمال میں واقع ایران کی کنارک بندرگاہ سے بحر ہند کی جانب روانہ ہوا ہے۔ اس موقع پر بحریہ کے کمانڈر ان چیف ایڈمیرل شہرام ایرانی کی موجودگی میں ایک خاص پروگرام کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ پروگرام کے دوران ایڈمیرل شہرام ایرانی نے صحافیوں کو بتایا کہ یہ بحری بیڑا کھلے سمندروں اور بحری شاہراہوں کی حفاظت کے علاوہ تجارتی راستوں پر ایرانی کنٹینر لے جانے والے جہازوں اور سپر آئل ٹینکروں کی حفاظت کرے گا۔ انہوں نے بتایا کہ اس مشن میں بحریہ کے کیڈٹس کو بھی ملک کی اقتصادی شہرگوں کی حفاظت کا عملی تجربہ بھی حاصل ہوگا۔ ایران کی چابہار بندرگاہ سے منظم شپنگ لائن قائم ہونے کا دنیا بھر کے کاروباری مراکز اور تاجروں نے بھرپور استقبال کیا ہے۔ ایران کے صوبہ سیستان و بلوچستان کی بندرگاہوں اور شپنگ محکمے کے سربراہ قاسم عسکری نصب نے بتایا ہے کہ ہندوستان کی مختلف بندرگاہوں اور چابہار کے مابین منظم شپنگ لائن کے قیام کے علاوہ چین اور چابہار کے مابین بھی تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کا سلسلہ برقرار ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں اس بندرگاہ سے تجارت کے حجم میں 20% اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ شپنگ لائن مکران کے ساحلی علاقوں میں توسیعاتی اقدامات اور بحری تجارت میں ترقی کے منصوبے کے تحت چلائی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہندوستان اور چابہار کے مابین کنٹینر شپس کی آمد و رفت کا سلسلہ پورے زور و شور سے جاری ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے پشاور میں دہشت گردانہ حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ہر طرح اور ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے اور غیر انسانی اقدامات کو روکنے کے لیے انتہا پسندی پر مبنی افکار کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے سانحے پر پاکستان کی حکومت اور عوام کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی کیا۔ ترجمان وزارت خارجہ نے دہشت گردی کے مقابلے کے لیے علاقے کے تمام ممالک کی یکجہتی اور اس قسم کے بہیمانہ جرائم میں ملوث افراد اور ان کے مالی اور لاجسٹک حامیوں اور سہولت کاروں کو روکنے کے لیے فوری اقدام کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے پشاور سانحے کے بعد افغانستان کی طالبان انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ دہشت گردوں کا اپنی سرزمین اسلام آباد کے خلاف استعمال نہ کرنے دے۔ پاکستانی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ پاکستان کا افغان بھائیوں سے مطالبہ ہے کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائی کر کے اپنی سرزمین کو اپنے ہمسایہ ممالک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہ دے۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے وزیر دفاع وزیر اعظم پاکستان اور فوج کے سربراہ کے ساتھ پشاور پہنچے تھے، جہاں انہوں نے خود کش حملے کا نشانہ بننے والی مسجد اور شہر کی سیکیورٹی انتظامات کا معائنہ کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے ملک کی تمام سیاسی قوتوں سے متحد ہونے کی اپیل کی ہے۔ پشاور سانحے کے حوالے سے اپنے ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ دہشت گرد گھنونے ہتھ کنڈو سے خوف و ہراس پھیلانا اور انتہا پسندی کے خلاف ہماری کامیابیوں کو ناکام بنانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ انہوں نے سیاسی قوتوں کو مخاطب کرتے ہوئے مزید کہا کہ میرا پیغام یہ ہے کہ ملک دشمن عناصر کے خلاف متحد ہو جائیں، اور بقول ان کے ہم اپنی سیاسی لڑائی بعد میں لڑ لیں گے۔ قبل ازی محکمہ انسداد دہشت گردی نے پشاور پولیس لائنز دھماکے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی، جس میں سیکیورٹی کی غفلت کے حوالے سے بھی معاملات کو شامل کیا گیا ہے۔ پاکستان کی ایک عدالت نے ملک کے سابق وزیر اعظم کے خلاف قائم توشہ خانہ کیس میں فرد جرم عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق اس بات کا اعلان ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے توشہ خانہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف قائم فوجداری مقدمے کی سماعت کے دوران کیا۔ دوران سماعت سابق وزیر اعظم اور الیکشن کمیشن کے وکلاء کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی۔ بعد ازاں عدالت نے سابق وزیر اعظم پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 7 فروری کی تاریخ مقرر کرتے ہوئے کہا کہ اگلی سماعت پر عمران خان کی عدالت میں حاضری کو یقینی بنایا جائے۔ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ قاف کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے چودھری شجاعت حسین کو پارٹی کا قانونی سربراہ قرار دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان کے الیکشن کمیشن نے چودھری شجاعت حسین کو مسلم لیگ قاف کی صدارت سے ہٹانے کی درخواست کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ کانگریس کے سابق صدر اور مرکزی رہنما راہل گاندھی نے بھارت جوڑو یاترا کے اختتام کے دوسرے دن کل سری نگر میں واقع درگاہ حضرت بل میں حاضری دی۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی نے منگل کو سری نگر میں آثار شریف درگاہ حضرت بل میں حاضری دی۔ ان کے ہمراہ پی سی سی چیف وقار رسول وانی اور کانگریس کے سینئر لیڈران بھی موجود تھے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام انداز جہان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، اہلیہ عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ ایک طرح آج بھی بخیر وافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پشاور میں خوفناک دہشت گردانہ بم دھماکہ، اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ناظرین چلتے ہیں سیدھے پاکستان، جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں پاکستان کے سینئر طرز نگار جناب جاوید رشید صاحب، اور ہمارے ساتھی پاکستان سے ایک اور سینئر اور کونمشق صحافی و طرز نگار رابطے میں ہیں، محترمہ فوزیہ شاہی صاحبہ۔ دونوں مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں فوزیہ شاہی صاحبہ سے، السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔
جی ماضی میں اس طرح کی جب دہشت گردانہ حملے ہوتے تھے یا دھماکے ہوتے تھے تو ایک آدھ دو گھنٹے میں یہ فیصلہ ہو جاتا تھا کہ یہ خودکش ہے یا پلانٹڈ ہے۔ آج کا جو دھماکہ ہوا یعنی پشاور کا، اس میں ابھی تک ایجنسیاں کسی نتیجے پر کیوں نہیں پہنچ سکیں؟
ٹیکنیکل چیز کو تو میں نہیں کہہ سکتی کچھ بھی، لیکن جو ابھی تک حقائق سامنے آئے ہیں اس میں تو خودکش کے کافی حد تک امکانات سامنے آ چکے ہیں۔ لیکن دیکھیں بات سمپل یہ ہے، میں یہ سمجھتی ہوں، ابھی بھائی بات کر رہے تھے، پاکستان نے 1979 میں جو پالیسی اختیار کی جو اس وقت کے سوویت یونین کے خلاف، اس کو ابھی اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کیا وہ پالیسی جو امریکہ کے کہنے پہ جس طرح یہ پاکستان استعمال ہوا تھا اس نے ہی یہ تمام صورتحال پیدا کی۔ ابھی یہ داعش کی بات کی جا رہی ہے، طالبان ہو یا مجاہدین ہو یا کوئی بھی ہو، یہ سارے کے سارے امریکہ کے پلانٹڈ تھے۔ اب آپ اس کو نہیں ڈینائی کر سکتے. امریکہ کی یہاں جو کارستانیاں رہی ہیں, چاہے اس کو ہم 1979 کی میں نے بات کی ہے, اسے بہت پہلے چلے جائیں, امریکہ نے یہاں پاکستان میں جو اپنے پنجے جس طرح گاڑے اور پاکستان میں ابتر صورتحال پیدا کی, یہ انتہائی جو شکل ہے ہم اس پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ جس میں یہاں کے لوگ ملوث ہو کے یہیں کے مقامی لوگوں کو مار رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مساجد میں جب اس قسم کی واردات ہوتی ہے تو شدید قسم کے تحفظات کے ساتھ ساتھ یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے, جس طرح پرائم منسٹر نے بھی آج یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا وہ مسلمان ہیں. ہمارے یہاں اس پاکستان میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں, اگر کوئی کسی مسجد کی کوئی ایک اینٹ بھی گراتا ہے تو اس کے حوالے سے بھی وہ بہت زیادہ ریزرویشن کی رکھی جاتی ہے اور بہت زیادہ اس کی مذمت کی جاتی ہے, اور یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی مسجد کی کوئی ایک دیوار بھی گرا سکے. یہ تو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. دوسری بات, پاکستان کا جو اپنا جائزہ لینے والی بات ہے, جب ہمارے یہاں ہنگامی صورتحال ہوتی ہے تو ہم بہت سے اجلاس کرتے ہیں, بہت سے فیصلے کرتے ہیں, جب وقت گزر جاتا ہے کچھ تھوڑا سا سکون آ جاتا ہے تو ہم شاید بھول جاتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو 2014 میں نیشنل ایکشن پلان جو بنایا گیا تھا, 20 نکات وہ جو بنائے گئے تھے, اس کا ہمیں جائزہ لینا پڑے گا کہ ہم نے کتنا اس پہ عمل کیا. اس میں مدارس کی جو ہے ترویج کی بھی بات کی جا رہی تھی, اس میں سکولز میں جو ہے سلیبس کی بات بھی کی جا رہی تھی, اور بے شمار چیزیں تھیں جس کو انہوں اس وقت.
تو محترمہ, کیا اس وقت اب دوبارہ نیشنل ایکشن پلان یا ضرب جیسی کاروائی پر دوبارہ غور کیا جا سکتا ہے؟
میرا خیال ہے کہ کرنا چاہیے. دیکھیں, آپ کو کچھ بھی آپ کہہ لیں, آپ کو لانگ ٹرم جو ہے وہی پلان بنانا ہے. اب ضرب عضب جو ہے وہ تو اس کو ہم لانگ ٹرم نہیں, وہ تو آپریشن کی شکل میں آ جاتا ہے, لیکن جو 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان ہے وہ ایک تسلسل ہونا چاہیے, اور اس پہ عمل درآمد جو ہے بالکل میں تو سمجھتی ہوں کہ عبادت کی طرح کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے تمام اداروں میں اس قسم کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے, اور آگے جو خاص طور پہ جو انتہا پسندی ہے پاکستان میں, انتہا پسندی بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے, کسی بھی, چاہے اس میں مذہبی انتہا پسندی کی بات کریں یا کسی بھی شکل میں انتہا پسندی کی بات کریں, آئے روز واقعات ہوتے ہیں, کبھی کسی ٹیچر کو مار دیا گیا, کبھی کسی پروفیسر کو, ٹیچر کو, یا جو بھی آپ, یا کسی طرح بھی کسی پہ الزام لگا دیا, کسی پہ بلاسفیمی لگا دیتے ہیں, کچھ ہوتا ہے, یہ چیزیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. اب ان اس جو سینٹیمنٹ سے ان کو روکنا تو کہیں ہے, تو میرا خیال ہے کہ لانگ ٹرم جو پلان ہے وہ 20 نکاتی, اس کو ایک دفعہ پھر تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھنا پڑے گا, تمام اداروں کو مل بیٹھنا پڑے گا, اور اس کی حقیقی روح کو دیکھتے ہوئے اگر اس میں کوئی اضافہ بھی کیا جاتا ہے.
سیاسی جماعتوں کی بات آپ کریں محترمہ, سیاسی جماعتیں تو ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں کہ فلاں نے فلاں تنظیم کو دہشت گردی کے لیے پیسہ دیا ہے, فلاں جو ہے وہ دہشت گردوں کے سلسلے میں جو ہے وہ ہمدردی رکھتا تھا, تو یہ جو آج کل بیانات آ رہے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسی سے فائدہ اٹھایا گیا؟
دیکھیں, یہی افسوسناک بات ہے, جب آپ سیاسی جماعتیں مل نہیں بیٹھتی تو اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. ہمیں بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک سیاسی جماعت جو پچھلے اقتدار میں رہی ہے وہ ابھی تک سنجیدہ رویے اختیار نہیں کر رہی, سیاسی رویے اختیار نہیں کر رہی. اس کو سیاسی رویے اختیار کرنے پڑیں گے. جب وہ اقتدار میں تھی اس وقت بھی وہ سیاستدانوں سے مل بیٹھنے کو تیار نہیں تھی, ابھی جب وہ اس میں اقتدار سے محروم ہے یا اقتدار سے باہر ہے تو بھی وہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. انہیں اپنے سیاسی رویہ اختیار کرنا ہوگا, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس واقعے نے بہت سنجیدگی کے ساتھ تمام جو اسٹیک ہولڈر ہیں, چاہے وہ سیاست جماعتیں ہیں چاہے وہ ادارے ہیں, ان کو ایک دفعہ پھر انتباہ کیا ہے کہ وہ مل بیٹھیں, وہ مل بیٹھ کے اپنے لائے عمل جو ہے اس کو حتمی شکل دیں, اس کے مل بیٹھ کے آگے بڑھیں.
بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. جاوید رشید صاحب, جو یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں جو موجودہ سیاسی چپکلش ہے اس کا کتنا اثر ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں, اور اس سے کتنا فائدہ اٹھایا ہوگا ان دہشت گردوں نے؟
دیکھیں جی, یہ جو پاکستان کی سیاسی سرکس کہوں گا میں, سیاسی سرکس کا تو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اس لیے کہ سیاست دانوں کو, سیاسی پارٹیوں کو تو اپنے اس سے فرصت نہیں ہے اپنے معاملات سے. تو کچھ یہ دہشت گردی کا معاملہ, یہ تو پاکستان کی جو ہے افواج کے لیے ایک چیلنج ہے. بلوچستان میں کتنے جو ہے اس میں جو ہے ہمارے افواج پاکستان کے لوگ جو ہے اس میں شہید ہو گئے ہیں. صوبہ سرحد کے اندر آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ, کبھی پولیس کے ساتھ ہوتا ہے دہشت گردی کا دھماکہ ہوتا ہے, کبھی کہیں دہشت گردی بڑی ہوتی ہے. یہ سلسلہ ایک طویل عرصے سے چل رہا ہے اور اس کی تمام کڑیاں جو ہیں وہ جا کے افغانستان کے اندر ملتی ہیں.
جی محترمہ فوزیہ شاہی صاحبہ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکی گماشتے یا امریکیوں کو اس طرح کے واقعہ سے موجودہ صورتحال میں کیا فائدہ حاصل ہوگا اور کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟
دیکھیں امریکہ کا جہاں تک براہ راست تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کا یہ کہا جائے کہ فوری طور پہ اس کا کوئی فائدہ ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس خطے میں اپسیٹ پیدا کرنا شروع سے پہلے دن سے امریکہ کی پالیسی کا حصہ رہا ہے. میں تو 1950 سے سمجھتی ہوں کہ امریکہ نے یہاں اپنی موجودگی کو یقینی بنایا, اس کی بہت سی وجوہات ہیں. اسی خطے میں ہمیں جو ہے وہ چین دکھائی دیتا ہے, اسی خطے میں ہمیں سوویت یونین کی وہ ریاستیں جو اب علیحدہ ریاستیں ہو گئی ہیں, سینٹرل ایشیا کی بات کر لیں, روس کی بات کر لیں, اور ساتھ ساتھ میں ایران کو ایک ہمیشہ سے ایک بڑی طاقت سمجھتی رہی ہوں, اور خاص طور پہ اس کی جو تیل کی قوت ہے, گیس کی جو طاقت ہے, یہ تمام جو علاقے کے ممالک ہیں اس پہ امریکہ کا ایک کس قسم کا انٹرسٹ ہے میرے خیال میں سب جانتے ہیں. وہ کیوں ڈومینیٹ ہونا چاہتا ہے؟ چین ظاہر ہے کہ امریکہ کے زیر دست نہیں آ سکتا, ایران کو بہت کوشش انہوں نے کی, بہت سینکشنز لگائی, لیکن امریکہ کے ہاتھوں وہ کھلونا نہیں بن سکا. اسی طرح روس بھی ایک مرتبہ پھر جو ہے اپنی طاقت کے بل بوتے پہ پھر بڑی طاقت, ابھی اگر ہم نہیں کہہ سکتے لیکن چین کے ساتھ مل کے وہ بڑی طاقت کا جو ہے وہ آغاز کر چکا ہوا ہے. تو یہ امریکہ جو ہے وہ اپنے اس خطے کو نہیں چھوڑ سکتا. اب امریکہ کے لیے یہ خطہ کیوں اہم ہے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اپنی موجودگی سے پاکستان پہ بھی دباؤ رکھنا چاہتا ہے, دیگر ممالک پہ بھی دباؤ رکھنا چاہتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ امریکہ کا تو ہر صورت ہی فائدہ ہوتا ہے. اب میں نے کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں کہا کہ آپ کیا کنوینسڈ ہیں کہ جو طالبان حکومت آئی ہے اس میں امریکہ کی مرضی نہیں تھی؟ میں تو آج تک کنوینسڈ نہیں ہوں. امریکہ کے جو طالبان کے ساتھ مذاکرات تھے اور جس کے نتیجے میں وہ باہر گیا ہے, وہ اپنا کوئی نہ کوئی مفاد چھوڑ کے گیا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ خربوں ڈالر اس نے خرچ کیے ہوں, خربوں ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو اس نے جو ہے ہلاک بھی ہوئے ہوں اور وہاں بہت زیادہ اسے اپسیٹ کیا اور وہ اتنی آسانی سے وہ چلا جائے. وہ اپنے کچھ نہ کچھ مقاصد یہاں چھوڑ کے گیا ہے اور ان مقاصد کا وہ استعمال آہستہ آہستہ کرتا رہے گا.
بہت شکریہ محترمہ, بہت شکریہ. وقت ہمارا بالکل ختم ہوا چاہتا ہے. ہم آپ سے اور جاوید رشید صاحب سے اور اپنے مزید مہمانوں اور ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. ناظرین آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی. بہرحال اس وقت پاکستانی حکومت, عوام اور فوج سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے, اور عوام کی جو جان و مال اور سلامتی اس کی ذمہ داری بہرحال حکومت پر عائد ہوتی ہے, اور حکومت بہرحال اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گی, جیسا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے عزم کا اعلان کیا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
سامع ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اس وقت آپ ہماری نشریات میڈیا وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں. پروگرام انداز جہان آپ نے سنا, اور اب ہم پیش کر رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
وحدت تبلیغ سراپا تم ہو, وحدت ذات کی تبلیغ سراپا جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو کوئی سا
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں حسین اختر رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں، بے وقوفوں اور لا ابالیوں کے ساتھ دوستی اور ہم نشینی فساد و تباہی اور اخلاق کے برباد ہونے کا سبب بنتے ہیں، اور عقل مندوں کے ساتھ دوستی اور ہم نشینی اخلاقی کمال کی ترقی کا باعث بنتی ہیں۔ فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ سامعین، فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے فرزند دلبند حضرت امام محمد تقی علیہ السلام لطف و مہربانی کے امام اور زمین پر خداوند عالم کی نبی حجت ہیں۔ آپ سن 195 ہجری قمری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور جب آپ کے والد ماجد کی شہادت ہوئی تو آپ کا سن مبارک 8 برس تھا، اور آپ کی عمر 25 برس تھی۔ آپ 17 برس تک منصب امامت پر جلوہ فگن رہے، اور اپنی کمسنی کے باوجود اس زمانے کے علماء و دانشوروں کو حیرت میں غرق کر دیا تھا۔ آپ سن 220 ہجری قمری میں بدترین انسان کے ہاتھوں درجہ شہادت پر فائز ہوئے اور امامت کی ایک اور شمع ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ آپ کو شہر کاظمین میں آپ کے جد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بغل میں دفن کر دیا گیا۔ آج بھی کاظمین میں آپ اور آپ کے جد امجد کے روضہ اطہر میں اطراف و جوانب سے روزانہ ہزاروں آنے والے زائرین کا ہجوم رہتا ہے اور لوگ آپ کے روضہ اطہر اور طلائی گنبد پر نظریں جمائے اپنی روحانیت و معنویت کو سوارتے اور آپ کی سیرت طیبہ سے درس لے کر اپنی زندگی اور راہ و روش میں نکھار لاتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو پاکیزہ بناتے ہیں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام علم و معرفت الہی کا سرچشمہ ہیں اور روشن و منور اور ناقابل زوال چراغ کی طرح اپنے علم کی کرنیں پورے عالم پر بکھیرتے اور تمام تشنگان علم و معرفت کو اپنے علوم سے سیراب کرتے ہیں۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر اور دوستی و محبت کے ساتھ رہنے کا درس دیتے ہیں اور اس نشست و برخاست کے ذریعے جو اچھے یا برے نتائج اور اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے بارے میں متوجہ کر رہے ہیں۔ مقدس اسلام نے آپس میں دوستی و رفاقت اور ایک دوسرے سے تعلقات برقرار رکھنے کی بے شمار تاکید کی ہے اور ایک اچھے دوست کے صفات کو بیان کیا ہے۔ اسلام نصیحت کرتا ہے کہ دیندار انسان سے دوستی کرو، یعنی ان افراد سے جو کہ دینی اور اخلاقی اور الہی اقدار کی پابندی کرتے ہیں، کیونکہ جو لوگ خدا کے بتائے ہوئے قوانین اور تعہد پر عمل نہیں کرتے وہ لوگوں سے کیے ہوئے وعدے اور تعہد پر بھی عمل نہیں کر سکتے، اور جو لوگ خداوند عالم کے فرمان کی اطاعت و پابندی نہیں کرتے وہ اپنے دوست کے ساتھ بھی دوستی کی پاسداری نہیں کر سکتے ہیں۔ دیدار انسان کو دیکھنے سے خدا کی یاد آتی ہے اور اس سے بھی اہم ان کے ساتھ ہم نشینی کر کے خداوند عالم کو بہت زیادہ یاد کر سکتے ہیں۔ یہ افراد جو خالصانہ طور پر اپنے حقیقی محبوب یعنی خداوند عالم اور ائمہ معصومین علیہ السلام سے رابطہ برقرار رکھتے ہیں وہ خدا سے بہت ہی زیادہ انس و محبت رکھتے ہیں، اور یہ اشتیاق و ولولہ ان کے تمام رفتار و گفتار میں واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ ایسے افراد سے دوستی و ہم نشینی نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کو مانوی امور کی جانب متوجہ کر دیتی ہیں، اس طرح سے کہ انسان ہمیشہ خداوند عالم کے ذکر و یاد میں مشغول رہتا ہے، اسی بنا پر وہ شیطان اور شیطانی کاموں سے ہمیشہ دور رہتا ہے۔ اسی بنا پر فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے اچھے دوستوں سے میل جول رکھنے اور ان سے دوستی برقرار رکھنے کی بہت زیادہ تاکید کرتے ہوئے فرمایا ہے، نیک اور اچھے لوگوں اور دوستوں سے ملاقات اور میل جول دل کی نورانیت اور پاکیزگی اور عقل و درایت کی شکوفائی کا باعث بنتا ہے، اگرچہ مختصر زمانے ہی کے لیے کیوں نہ انجام دیا جائے۔ اچھے دوست کی ایک اور اہم ترین اور خوبصورت صفت عقل مند ہونا ہے۔ اسلام کے تربیتی نظام میں عقل مند دوست کی اتنی زیادہ اہمیت و عظمت ہے کہ اسے انسان کی کامیابی و خوشبختی کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ اگر کسی شخص کا دوست عقل مند ہے تو وہ اپنی زندگی میں بہت بڑی نعمت سے بہرہ مند ہے، اور اسے اس نعمت کی قدر کرنا چاہیے اور اس بہترین و لائق دوست سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے۔ ایک اچھا اور عقل مند دوست انسان کے سکون و اطمینان اور روحانی سرور کا باعث بنتا ہے، کیونکہ عقل مند انسان کی دوستی کے ذریعے انسان کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ عقل مند دوست انسان کی مشکلات کے موقع پر دوا کے عنوان سے کام آتا ہے اور اجتماعی پریشانیوں کو رفع کرنے والا ہوتا ہے۔ ایسا دوست زندگی کے حساس اور خطرناک دور میں اپنے دوست کی بڑی سے بڑی خدمت کر سکتا ہے اور اپنی عقل کا استعمال کر کے اپنے دوست کو قعر مذلت میں گرنے سے بچا کر بدبختی سے نجات دلا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا ہے، جس انسان کے اندر یہ تین صفات ہوں گے وہ کبھی بھی اپنے کام سے پشیمان نہیں ہوگا۔ ایک، جلد بازی نہ کرنا، دوسرے، مشورہ کرنا، اور تیسرے، جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو خدا پر توکل اور بھروسہ رکھنا۔ لہذا عقل مند دوستوں سے مشورہ کرنے سے خود ان کے نظریوں سے انسان بہرا مند ہوگا اور دوستی میں بھی استحکام اور پائیداری ہوگی، کیونکہ انسان مشورہ کر کے اپنے دوستوں کی اہمیت و عظمت کا قائل ہو جاتا ہے، اور جب انسان کسی کا احترام کرتا ہے تو اس کی محبت اس کے دل میں موزن ہو جاتی ہے۔ انسان کا اجتماعی پہلوؤں کی طرف رجحان اسے محبت و دوستی کی جانب مجذوب کرتا ہے۔ انسان کی روح دوستی کے سائے میں پروان چڑھتی ہے، اور یہ چیز سبب بنتی ہے کہ انسان زندگی کی لذت کو آسانی کے ساتھ محسوس کرے اور غربت و تنہائی کا احساس نہ کرے۔ اس کے علاوہ زندگی میں دوستوں کی نصرت و مدد اور ان کا موعظہ و نصیحت مشکلات میں کمی کا باعث بنتے ہیں، اور انسان زیادہ سے زیادہ اپنے اہداف و مقاصد کی تکمیل کی توفیق حاصل کر لیتا ہے، اور یہ چیز انسان کی بہترین پشت پناہ ثابت ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ 1000 دوست ایک دشمن کے مقابلے میں بھی کم ہے۔ واقعاً کتنی عمدہ بات ہے، کیونکہ دوستی انسان کی روحانی ضرورت بھی ہے اور اجتماعی ضرورت بھی، اور یہ چیز معاشرے میں ایک دوسرے سے اتحاد و یگانگت کا سبب بھی بنتی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے اجتماعی رابطوں کو بروئے کار لا کر دوسروں کی مدد کرے، اور اپنے دینی بھائیوں اور دوستوں سے ملاقات کرے اور ہمدردی و محبت رکھے، کیونکہ لوگوں سے دوری اختیار کرنا اور معاشرے سے الگ تھلگ ہو کر رہنے میں بے شمار نقصانات ہیں، جبکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے سے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں۔ اسی وجہ سے فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا ہے، تین چیزوں سے دوستوں کی محبت حاصل ہوتی ہے، پہلے ملاقات کرنے اور معاملات میں انصاف سے کام لینے سے، دوسرے لوگوں کے ساتھ سختی اور آسانی کے زمانے میں ہمدردی کرنے، اور تیسرے قلب سلیم رکھنے سے۔ سامعین، ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین ابھی آپ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے. ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ ہماری پہلی مجلس کی نشریات سماعت فرما رہے ہیں اور یہ نشریات اس وقت میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. سامعین اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 12 بہمن، 10 رجب اور 1 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. دس رجب سن 195 ہجری قمری کو مدینہ میں فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی. آپ نے اپنے والد بزرگوار حضرت امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی امامت و رہبری کی ذمہ داری سنبھالی. حضرت امام محمد تقی علیہ السلام لوگوں میں بے حد محبوب تھے. آپ نہایت سخی تھے، اسی لیے آپ جواد یعنی سخی کے لقب سے مشہور ہوئے. حضرت امام تقی علیہ السلام کا گھر ضرورت مندوں کے لیے پناہ گاہ کی حیثیت رکھتا تھا اور جو لوگ ہر طرف سے نا امید ہو جاتے ان کی امیدیں حضرت امام تقی علیہ السلام کے در سے پوری ہوتی. آپ کے زمانے میں اسلامی مملکت کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا تھا. اس امر نے خود مختلف علوم کی نشر و اشاعت کی راہ ہموار کی اور مسلم اور غیر مسلم دانشوروں کے درمیان بحث و مباحثے کی روش کو کافی فروغ حاصل ہوا. حضرت امام تقی علیہ السلام کو اسلامی معاشرے میں بلند مقام حاصل تھا. آپ کا وجود معاشرے کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس یادگار کے طور پر ہمیشہ مؤثر اور مفید رہا. آپ اعلیٰ اسلامی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے اور غیر الہی نظریات کو پھیلنے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش فرماتے تھے. یکم فروری سن 1753 عیسوی کو فرانسیسی سیاستداں اور ریاضیداں جنرل لاراس کانو پیدا ہوئے. وہ جہاں جدید علم ریاضی کے بانی تھے وہیں ایک انجینئر اور عسکری امور کے ماہر بھی تھے. فرانسیسی انقلابیوں کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرنے والے رہنماؤں میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے. انقلاب فرانس کی کامیابی کے بعد وہ اہم عہدوں پر فائز ہوئے، جن میں سے ایک فرانس کی وزارت دفاع کا عہدہ تھا. ان کی مشہور تصانیف میں ما بعد الطبیعات سے متعلق نظریات کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے. کارنو کا سن 1823 میں انتقال ہو گیا. یکم فروری سن 1892 عیسوی کو ویسٹ اورنج نیو جرسی کے مقام پر دنیا کے پہلے فلم اسٹوڈیو کا قیام عمل میں آیا، جسے فلم کی تاریخ میں بلیک ماریا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس فلم اسٹوڈیو کے بانی ایڈیسن تھے. یہ فلم اسٹوڈیو ایک متحرک پلیٹ فارم پر تعمیر کیا گیا تھا، جسے حسب ضرورت سورج کی روشنی کی جانب گھمایا جا سکتا تھا. یکم فروری سن 1951 عیسوی کو پاکستان سیکورٹی پرنٹنگ پریس میں پہلا کرنسی نوٹ تباہ ہوا۔ قیام پاکستان کے بعد حکومت پاکستان نے ریزرو بینک آف انڈیا کے جاری کردہ سکے اور کرنسی نوٹوں کو، جن پر جارج ششم کی تصویر چھپی ہوئی تھی، پاکستان کے کرنسی نوٹوں کے طور پر قبول کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر یکم اپریل 1948 کو انہی نوٹوں پر حکومت پاکستان کے الفاظ چھاپ کر انہیں پاکستانی کرنسی نوٹوں کی قانونی حیثیت دے دی گئی۔ پھر حکومت پاکستان نے ایک مشہور برطانوی کمپنی کے زیر اہتمام حکومت پاکستان کے الفاظ والے کرنسی نوٹ تباہ کروائے، جن کی مالیت 1، 2، 5، 10 اور 100 روپے تھی۔ یہ نوٹ یکم اکتوبر 1948 اور یکم مارچ 1949 کو جاری کیے گئے۔ بارہ بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو 15 سال کی جلا وطنی کے بعد بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایران کی سرزمین پر قدم رکھا، اور ایران کی بہادر و جانثار قوم نے آپ کا بے نظیر استقبال کیا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید ہی تاریخ کے کسی دور میں عوام نے کسی محبوب رہنما کا اس طرح استقبال کیا ہو۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے مہر آباد ایئرپورٹ پر مختصر تقریر میں قوم کا شکریہ ادا کیا، اور انقلاب اسلامی کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے قبرستان بہشت زہرہ تشریف لے گئے، جہاں انہوں نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ میں اس قوم کے تعاون اور حمایت سے حکومت قائم کروں گا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشت زہرہ سے لوٹنے کے بعد تہران میں ایک معمولی سے گھر میں سکونت اختیار کی اور انقلاب اسلامی کی قیادت فرماتے رہے۔ بارہ بہمن سن 1361 ہجری شمسی کو تہران میں پہلا فلم اور ڈرامہ فیسٹیول منعقد ہوا۔ سن 1361 ہجری شمسی میں اسلامی انقلاب کی چوتھی سالگرہ اور عشر فجر کے آغاز کے موقع پر تہران میں پہلا فجر بین الاقوامی فلم فیسٹیول اور پہلا قومی ڈرامہ فیسٹیول منعقد ہوا۔ اس فیسٹیول میں غیر ملکی مہمان اور فلم اور ٹی وی ہدایتکار اور فنکار شریک تھے، اور ایرانی اور غیر ملکی فلم سازوں نے اپنی بعض نئی فلموں کی نمائش کی۔ فجر فلم اور ڈرامہ فیسٹیول اسلامی جمہوریہ ایران کا فن اور آرٹ کا سب سے اہم فیسٹیول شمار ہوتا ہے۔ ہر سال عشر فجر کے موقع پر دسیوں ایرانی ہدایتکار اور فنکار اپنی فلموں اور ڈراموں کی نمائش کرتے ہیں، اور فلم اور ڈرامے کے مختلف شعبوں میں بہترین فنکاروں کو سی مرغ نامی ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حق کما یستحق حمدا کثیرا، واعوذ به من شر نفسی، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرت ولا غما إلا أذهبت ولا عدوا إلا دفعت ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أول سخطه وأستجلب كل محبوب أول رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين